السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارے نشریات کو سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہم آپ کو بتاتے ہیں 0800-777-89-0800-777-89۔ اپنے سننے والوں سے اور خاص طور پر جو ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں، ہمیں آپ کی کالز کا، ہمیں آپ کے وقت کا بے حد احترام ہے، لیکن ہماری ایک تھوڑی سی درخواست ہے آپ سے کہ جب آپ سوال کریں تو براہ کرم سوال کو بہت مختصر رکھیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کر سکیں اور پروگرام میں جن موضوعات پر بات کرنا چاہتے ہیں ان پر بھی اپنے ماہرین کی بہتر طور پر رائے لے سکیں اور آپ تک پہنچا سکیں۔ تو اس درخواست کے ساتھ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں رنگ میں آج ہم جن کلیدی موضوعات پر بات کر رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ افغانستان کی فوج کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے، یہ بیان ہے پاکستان کی فوج کے ترجمان کا۔ پاکستان افغانستان کی بزنس کمیونٹی، افغانستان پاکستان میں تجارت کی کمی کی وجہ سے پاکستان افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کوآرڈینیشن اتھارٹی کے جلد اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کیا امکانات ہیں، ماہرین سے بات کریں گے۔ نقیب اللہ محسود کے قریبی دوست آفتاب محسود کی گولیوں سے چھلنی لاش بازیاب ہوئی، کیا معاملہ یہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور بین الاقوامی خبروں میں شمالی کوریا پر امریکی پابندیوں اور شمالی کوریا کے رد عمل پر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ شام کی صورتحال، جہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 30 روز تک فائر بندی کی منظوری دی ہے، یہ کہاں تک کارآمد ثابت ہو سکے گی اور اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے شام میں محصور ان شامی افراد کے لیے جو لڑائی زدہ علاقوں میں پھنس کر رہ گئے ہوئے ہیں۔ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، اپنے سننے والوں کو بتائیں۔ یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار، کابل سے ہمارے ساتھ ہیں انیس الرحمان، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سلطان علی۔ آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اب ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن سرحد پار افغانستان میں یہ خطرہ اب بھی موجود ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عرب نیوز سے ایک انٹرویو میں ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ 10-15 سالوں میں کارروائیاں کر کے ان تمام علاقوں کو دہشت گردی سے پاک کر دیا ہے جو کسی وقت انتہا پسندوں کے زیر اثر ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ پاک افغان سرحد پر پائیدار امن کے لیے افغانستان کی طرف سے کوششوں کا کامیاب ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، بہت مختصر سا ہمارے پاس ساؤنڈ بائٹ ہے لیکن آپ کو سنواتے ہیں۔ وہ بات کر رہے ہیں کہ صلاحیت کی کمی کی بات کر رہے ہیں، تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے افغان تجزیہ کار انیس الرحمان سے۔ انیس صاحب، آپ کے خیال میں افغان فوج کی صلاحیت اور کارکردگی افغانستان میں موجود دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کیا، یا کیا کمی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟
جی بہت شکریہ، اور آپ کو سلام اور سننے والوں کو بھی
بہت شکریہ۔
سلام، دیکھیں آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو انٹرویو دی ہے ایک عرب نیوز چینل کے ساتھ، وہ میں نے پڑھ لی بھی، جو اس کے سائٹ پہ آیا تھا وہ میں نے پورا پڑھا بھی۔ دیکھیں یہ بات ہے کہ افغانستان میں جو ہے زندگی یہاں پہ صفر سے شروع کی ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ مشکلات تھی آفٹر 9/11 یا امریکہ کے آنے کے بعد۔ آپ یہاں دیکھ لیں کہ ایک طرف جو ہے افغانستان اپنی ملٹری بنا رہی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کی سب سے ایک طویل جنگ لڑ رہے ہیں، اور دنیا کی خطرناک ملٹنسی یہاں پہ جو ہے موجود ہے افغانستان کے اندر
جی.
یعنی جو بھی آپ کی جہاں پر آپ کی سوچ پہنچتی ہے اور جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں اور جو تنظیمیں دنیا میں موجود ہیں وہ افغانستان کے اندر جو ہے اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں۔ یہ جو ہے افغانستان کے یا افغانیوں کے دشمن نہیں ہے، یہ اصل میں امریکہ اور نیٹو فورسز ان لوگوں کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ القاعدہ کہاں سے شروع ہوئی، اسی طرح آپ جو ہے چچنیا کا وار دیکھے وہ کہاں سے شروع ہوا، لیکن یہ سارے جو ہے ملٹنٹ جو سارے واریاں ہیں وہ افغانستان کے اندر آ چکے ہیں، اور پہلے سے بھی تھے اور اب بھی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ایک لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ کیپیسٹی افغانستان فورسز کی بہت اچھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک طرف آپ اپنی ملٹری بنا رہے ہیں، ان کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے آپ ایسے لوگوں کو جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو 40 سال سے ایک خطے میں جو ہے وہ لڑ رہے تھے یا جو ہے وہ موجود ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو وار لارڈز ہیں جو پچھلے 25-30 سال سے جو ہیں یہاں پہ وہ سول وار میں جو تھے وہ انوالو تھے, اسی طرح جو ہے رشیا کے خلاف وہ لڑ رہے تھے, ان کی سیاست کا گیپ ہے افغانستان گورنمنٹ کا اور یہاں پہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں جو وار لارڈز ہیں یہاں پہ وہ گیپ ابھی تک موجود ہے, وہ گیپ فل نہیں ہو سکا ابھی تک. اس لیے جو ہے ہماری لڑائی افغانستان کی لڑائی یا افغان حکومت یا افغان ملٹری جو جنگ لڑ رہی ہے اس میں جو ہے کمزوریاں جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی تو اچھی ہے لیکن جو اندرونی سیاست ہے اور باہر سے جو پالیسیاں بن رہی ہیں اس سے ہم جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں.
جی شکریہ, ساتھ ہی رہیے گا, کچھ اور سوال بھی ہیں. عارف انصار صاحب, امریکہ عرصے سے افغانستان میں فوج اور پولیس کی تربیت کا کام کر رہا ہے, مشاورت کے لیے بھی وہاں پر امریکی فوجی موجود ہیں. آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی میں تبدیلی درکار ہے ایسی صورت میں, جبکہ جیسا کہ انیس الرحمان صاحب نے اشارہ کیا کہ افغانستان میں جو جنگ جو اس وقت برسرے پیکار ہیں وہ 40-40 سال کا تجربہ رکھتے ہیں, تو اب کیا کس طرح کی حکمت عملی درکار ہے تاکہ افغان فوج ملک کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کو روک سکے جن میں پچھلے گزشتہ کچھ دنوں میں بہت اضافہ بھی دیکھا گیا, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
جی بہجت, اس کے میرا خیال ہے کہ ایک تو ٹیکنیکل ہے, آپریشنل باتیں ہیں, کیپیبلٹی کیپیسٹی کی بات ہے جو انیس الرحمان صاحب نے بھی ذکر کیا, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے کہ موریل فوج کا, پرپز فوج کا, مشن کیا ہے, کریڈیبلٹی کے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, جو مشنز ہیں, کانفیڈنس لیول ان کا, وہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہتھیار سے پوری کی جائے, اور وہ اس میں کمی ہے میرا خیال ہے. اس کو کس طریقے سے اوور کم کیا جائے وہ ایک اور پوری بحث ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بھی بہت ضرورت ہے کہ جو فوج ہے وہ دیکھے کہ ان کا مشن کیا ہے. اس کا ظاہری بات ہے کسی بھی فوج میں کسی نہ کسی مشن کا یا جنگ کا کوئی شروعات ہوتی ہیں, کوئی ختم ہوتی ہیں, پھر اس کی وہ روٹیشن کے اسپیکٹس ہوتے ہیں جو کہ پھر وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں چلی جاتی ہے بات کے, وہ جو ان کے ہتھیار ہیں ان کی مینٹیننس کس طرح سے چل رہی ہے, وہ ان کا سائیکل کیا ہے, فوجیوں کو ریسٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, پھر لیڈرشپ لیول پہ الگ بات ہو جاتی ہے جس طرح بھی ہم ہائرارکی کے اوپر جاتے ہیں کہ ان کی کیا ٹریننگ کتنی اچھی ہے, کتنی اچھی لیڈرشپ مہیا ہے, ریکروٹمنٹ کے پھر الگ مسئلے ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہتھیار ہونے چاہیے, اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ یہ دوسری والا اسپیکٹ ہے میرا خیال ہے اس میں ابھی بھی جو ہے شاید پوری طرح سے کلیئر نہیں ہے کہ فوجیوں کے لحاظ سے کہ ہمارا پرپز کیا ہے, کیونکہ وہ لڑ بھی تو افغان طالبان سے رہے ہیں جو کہ ان کے ہم وطن ہی ہیں, دوسری طرف پھر ملیٹنٹس بھی ہیں, القاعدہ بھی ہے, داعش بھی ہے, اور اس لیول پہ جو مسئلہ ہے وہ نیچر آف دا کانفلکٹ کا بھی مسئلہ ہے کہ کنونشنل وار تو ہو نہیں رہی, یہ تو ایسیمیٹرک وارفیئر ہے, اور جس میں دنیا کی ہر فوج کو مسئلہ ہے کہ وہ اس کے لیے ٹرین بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو چینج بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جنگ لڑی جائے. تو اس لیول پہ بھی ان کی ہیلپ ہو بھی رہی ہے, کنٹینیوس ایک ٹریننگ کا اسپیکٹ ہے, ایئر فورس کی لیول کی باتیں ہیں کہ ان کو ایئر سپورٹ کا مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے, اس لیول پہ بھی ان کی کیپیبلٹی امپروو کی جا رہی ہے. لیکن پھر پولیٹیکل والا اسپیکٹ ہے جس کو پھر انیس صاحب نے بھی بیان کیا کہ جو ریجنل تعلقات ہیں وہ بھی اس پہ اثر انداز ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ افغانستان کے معاملات ہمیشہ ٹینشن رہتی ہے, کبھی اچھے ہوتے ہیں, کبھی امپروو ہو جاتے ہیں, کبھی برے ہو جاتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ بھی افغانستان کے ہیں, اور اس لیول پہ بھی ہے کہ کون ٹریننگ انہیں فراہم کر رہا ہے. اگر دیکھا جائے آئیڈیلی تو میرا خیال ہے کہ اگر فرض کریں کہ انہیں پاکستان سے بھی ٹریننگ مل رہی ہوتی, ایران سے بھی ٹریننگ مل رہی ہوتی, تو وہ میرا خیال ہے افغانستان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا کہ ان کی فوج ایک بیلنس طریقے سے جو یہ کانفلکٹ وہاں چل رہا ہے جس میں بیلنس آف پاور کی ایشوز بھی ہیں وہ بھی ایڈریس ہو سکے. تو اس کے مختلف ڈائمینشن ہیں, میرا خیال ہے ہم کو اس کو ایک سمپلسٹک لیول پہ نہیں دیکھ سکتے.
سلطان حالی صاحب, پاکستان افغانستان کے ساتھ سرحد پر باڑ لگانے کا جو کام کر رہا ہے, آپ کے خیال میں وہ تحفظ اور دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی در اندازی کو روکنے کے لیے کتنا مؤثر قدم ہے, جبکہ مبصرین یہ کہتے ہیں کہ کئی ایسے اور راستے بھی موجود ہیں جہاں سے یہ در اندازی ممکن ہو سکتی ہے؟
دیکھیں ایسے راستے تو موجود ہیں لیکن ابتدا تو کہیں سے ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی تو جو بارڈر ہے وہ بالکل ہی دونوں طرف سے سمجھیے کہ کھلا ہوا ہے اور اطمینان سے لوگ آ جا رہے ہیں, کوئی ان کے اوپر چیک نہیں ہے. تو اگر بارڈر فینسنگ یا باڑ لگائی جائے تو کم از کم وہ چیک ہو جائے گا. دوسرے کہ پاکستان نے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ بایومیٹرک سسٹم ہونا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو لوگ گزر رہے ہیں ان کے فنگر پرنٹس ہوں, ان کے جو ہیں ریکارڈ رکھا جائے, تو پھر اس سے میرا خیال ہے کہ کچھ چیک اینڈ بیلنسز ہو سکتے ہیں. باقی یہ کہ جو سرحد ہے یا ڈورن لائن ہے وہ اتنی وسیع ہے اور اتنی جگہوں سے اس میں گزرگاہیں ہو سکتی ہیں, تو اس کو پلگ ان کرنے کے لیے جو ہے وہ عام پیٹرولنگ ہو, اور اگر پیٹرولنگ بھی دونوں طرف سے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مل جل کر اور میل ملاپ کے ساتھ, انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ در اندازی کو روکا جا سکتا ہے.
اچھا, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, اور وہ سوال بڑا اہم سوال ہے. پاکستان اور افغانستان کی تاجر برادری نے باہمی تجارت کے کم ہوتے ہوئے حجم سے متعلق اب تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے متعلقہ فورم کا جلد اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے چیئرمین زبیر موتی والا نے اتوار کے روز وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارتی معاملات کو حل کرنے کے لیے افغانستان پاکستان ٹرانزٹ کوآرڈینیشن اتھارٹی کا اجلاس بلانا ضروری ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مسائل پر بات کی جا سکے. زبیر موتی والا کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں, پھر اپنے ماہرین کی رائے لیتے ہیں.
جو یہ جو ٹریڈ کم ہو رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان, اس کا ہمارا کنسرن تھا, اور اس میں کامرس منسٹری جو ہے وہ بڑا وائٹل رول پلے کر سکتی ہے. جو آج آپ دیکھیں کہ 2.7 ملین کی ٹریڈ ہیز گون ڈاؤن ٹو 1.2-1.3 بلین ہو گئی ہے, بڑا 50% کے قریب جو ہے نا افغانستان کی ہماری ٹریڈ کم ہو گئی ہے. اس سے ہماری کنسرن ہے, اور اس کی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں پچھلے دو سال کے اندر, ایک سب سے پہلی وجہ تو ایپٹا کی میٹنگ کرنا ہونا یا جوائنٹ اکنامک کمیشن کی میٹنگ کرنا ہونا, وہ آر ڈی کی امپوز کی گئی, گلوبلی کی گئی, لیکن افغانستان پر بھی جب ہو گئی تو انہوں نے اس کو مس ریڈ کیا, اور اس ماحول میں جب بھی غلط فہمیاں چل رہی تو اس کو انہوں نے ہماری گوڈس پہ بھی انہوں نے کوئی جو ریسیپروکل کسٹم ڈیوٹیز تھی اس کے اوپر انہوں نے کیا, اس پہ ہماری بات ہوئی. اس کے علاوہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی, اور چاہ باہر پہ بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو گئی, اس کے بارے میں بات ہوئی. بائیلیٹرل ٹریڈ کے اندر جو کمی ہے اس کی, اور جو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں تاجکستان کو, سرفس ایکسپورٹس جو ہیں افغانستان کے تھرو, اس میں جو پرابلمز آ رہے تھے اس کے بارے میں بات ہوئی.
یہ آپ زبیر موتی والا کو سن رہے تھے, جو کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے اور سارے معاملے کے ساتھ بھی. انیس صاحب, مبصر کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو سیاسی معاملات تجارتی معاملات سے الگ رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کروڑوں افراد کا جو ہے لاکھوں افراد کا روزگار اس سے بندھا ہوا ہے. آپ کیا امکان دیکھتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان کم سے کم تجارت کو معمول پر لانے کے لیے بات آگے بڑھ سکے گی؟
جی, یہ تو بہت ایک صاف ٹاپک ہے, اور اس پہ بات ہونی بھی چاہیے, اور اس کے ریزلٹ بھی جو ہیں وہ بہت جلد نکل آ سکتے ہیں. لیکن تاریخی لحاظ سے افغانستان جو ہے ایک کراس روڈ ہے, اور اسی طرح جو ہے ٹریڈ, کلچر, سویلائزیشن کے لیے یہ بہت ایک کہتے چرواہا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ گوادر, چابہار, بندر عباس, اور اسی طرح اور راستے صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ پوری ساؤتھ ایشیا کے لیے ضروری ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے ٹاپی پروجیکٹ کا افتتاح ہوگا افغانستان میں, سی پیک جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تجارت تھی وہ 500 ملین ڈالر تھی آج سے جو ہے 4-5 سال پہلے, لیکن اب وہ کم ہو کر 1.5 ملین ڈالر ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ صرف دو ہی راستے تھے, ایک تورخم اور دوسرا جو ہے بولڈگ, اور بارڈر کی بندش کی وجہ سے جو تھے افغانستان کو بہت پرابلم فیس کرنے پڑے. تھوڑی سی اگر پولیٹیکل ٹینشن زیادہ ہو جاتا تو پاکستان جو ہے اپنے دونوں دروازے بند کر لیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو ہے افغانستان میں جو ہے چیزوں کا کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی تھی. تو اس لیے افغانستان نے یہ سوچا اور یہ سمجھا کہ ہمیں دو تین راستے اور ایسے ہونے چاہیے کہ ہم ان راستوں سے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے مجبور نہ ہو جائے, کیونکہ اب پاکستان جو ہے اس راستوں سے افغانستان کی مجبوریوں کو نہیں دیکھتے تھے. تھوڑی سی یہ بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ افغانستان اور پاکستان کے جو تورخم اور بولدگ جو 20,000 لوگ اس وجہ سے جو ہے اب سفر ہو چکے ہیں, کیونکہ دروازے تو بند ہو گئے ہیں اور جو ٹریڈ تھا وہ کم ہو چکا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ دوسری بات جو بہت اہم ہے, ٹیکس کا بڑھنا ہے افغانستان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی, کہ دو تین ماہ چار ماہ بعد جو ہے وہ ٹیکس بڑھ جاتا ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اس کے لیے پالیسی جو ہے نہیں ہے, ایک مینٹین پالیسی ہونی چاہیے کہ ہر چھ ماہ بعد یا ہر سال بعد جو ہے, ہر ایک سال بعد جو ہے وہ ٹیکس کا اضافہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہوں گا, شاید پھر مجھے ٹائم نہ ملے, کہ پروڈکٹ کوالٹی ہونی چاہیے. افغانستان میں جو پاکستان کی پروڈکٹ آتی ہے وہ ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے تو وہ پھر یوز نہیں کرے گا. اس لیے لوگ جو ہیں پاکستان کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے وہ دن بہ دن خراب کرتی آ رہی ہیں. اور پچھلے سال افغانستان سے جو ہے 1500 ٹن انگور جو ہے وہ تورخم بارڈر پہ خراب ہو گئے تھے, کیونکہ تورخم بارڈر بند تھا اور جو انگور افغانستان سے پاکستان جا رہے تھے وہ ادھر ہی خراب ہو گئے تھے تورخم میں, اور جو بزنس مین کو اسی طرح جو تجارت کے لوگ تھے ان کو نقصان ہو گیا. تو پھر کیوں لوگ جو ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ تجارت کو رساس کو جو ہے اڈاپٹ کریں گے؟ اس لیے چابہار کو لوگ دیکھ رہے ہیں, اس لیے بندر عباس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ اگر پولیٹیکل ٹینشن زیادہ ہو جائیں تو تجارت پر اس کا اثر نہ پڑے. یہ میرے لیے جو ہے ایک مثبت پوائنٹ ہوگا.
جی عارف انصار صاحب, آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کو یہ جو سیاسی اور فوجی سطح پر موجودہ تحفظات ہیں, باہمی تجارت پر ان تحفظات کے اثرات کو روکنے کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے, جس کے لیے انیس صاحب نے کافی جسے کہتے ہیں نکات کے اوپر توجہ دلائی ہے, مختلف چیزیں ہیں, زبیر موتی والا نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے؟
جی بہجت, اس میں ظاہری بات ہے یہ جو ایمفیسس ہے اور یا کنیکشن ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا, جو سیکیورٹی اور ٹریڈ کے کنیکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اگر سیکیورٹی خراب ہوتی ہے اس سے ظاہر بات ہے مسٹرسٹ بنتا ہے, اور اس سے پھر ہر قسم کے جو تعلقات ہیں دو ملکوں کے درمیان میں, خاص طور پہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں, اس پہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ریلیکسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سیکیورٹی کے حالات کو ہم الگ رکھیں اور تجارت جو ہے وہ اپنی جگہ چلتی رہے. مطلب اس کو کیا جاتا ہے اپلائی اور کسی حد تک یہ چلتا بھی رہتا ہے, لیکن پھر جب معاملات اس حد تک پہنچتے ہیں تو پھر بلیم گیم بھی جس میں شامل ہے کہ دونوں ایک دوسرے ملکوں پہ بلیم کرتے ہیں, اور ظاہری بات ہے پاکستان کی طرف سے یہ بھی گلہ رہتا ہے کہ افغان ریفیوجیز جو وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی شاید 3 ملین تک افغانستان میں ہیں, ان کی آمد و رفت کا اپنی جگہ مسئلہ ہے, اور اس سے ریلیٹڈ پہ معاملات آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ٹیررسٹ کو سیف ہیون ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو یہ بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے کہ ان چیزوں کو ہم ڈسکنیکٹ کر دیں. یہ ماضی میں بھی چلتی رہی ہے بات, اور یہ صرف پاکستان افغانستان نہیں, ایک وسیع تر پیمانے پہ بھی یہ ہم کہیں اگر ایران ہندوستان اور تمام علاقے کے جو ہیں اور بھی ممالک جو امپیکٹڈ ہیں ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ جو ایشوز چل رہے ہیں اس سے ٹریڈ پہ امپیکٹ ہو رہا ہے, اور ایک وائڈر یہ ڈیلیما ہے کس طرح سے امپروو ہو سکتا ہے. تو پھر تو وہی بات ہے کہ جب تک وہ جو مسٹرسٹ انڈرسٹینڈنگ میں نہ بدلے, کوآپریشن ڈیولپ ہو, جو ایشوز جو کہ تضاد پیدا کر رہے ہیں, ٹینشن پیدا کر رہے ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے, اور اس کو پھر ظاہری بات ہے اس طرح سے نہ دیکھا جائے. جو مختلف اکنامک ٹریڈ کوریڈورز ہیں جس میں ذکر بھی ہوا, تورخم ہے, چمن والا ہے, اور اب گوادر کا پورٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, دوسری طرف چابہار بھی ہے, اوبا اور چائنا کی ون بیلٹ ون روڈ ویژن بھی امپلیمنٹ ہو رہی ہے, اوپر سے سینٹرل ایشیا سے ٹاپی کاسا 1000 وہ پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں, کہ یہ کمپلیمنٹری دیکھا جائے بجائے اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ یہ ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں ہے, یا ایک دوسرے کو شارٹ کٹ کرنے کی ضرورت ہے کی طرف گامزن ہے. اور ظاہری بات ہے تجارتی جو کمیونٹی ہے, ٹریڈ کمیونٹی ہے, وہ تو ٹریڈ سے غرض ہے, اور وہ تو اسی طرف کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو آسان کیا جائے. دوسری طرف جو ہے اس میں امریکہ کی طرف سے بھی کوشش رہی ہے ماضی میں کہ یہ جو بارڈر کراسنگز ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں, ٹیرفز, کسٹم ڈیوٹیز, اس کو زیادہ سے زیادہ آسان کیا جائے تاکہ جو ہے یہ تجارت ذرا آسانی سے ہو سکے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات آخر کار امپیکٹ کرتے ہی ہیں ان چیزوں کو.
اچھا اس وقت ہمارے ساتھ کالرز ہیں, سلطان حالی صاحب سے بات کرنے سے پہلے اسی مسئلے کے اوپر لنڈی کوتل سے متین سلیمانی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم متین صاحب.
السلام علیکم میڈم, میں آپ کو اور مہمان حضرات سے صرف دو مختصر سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں کہ جب تک افغانستان سے پاکستان میں اور خاص کر اگر رشیا میں بھی اس طرح مداخلت شروع ہو رہی ہو جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, تو کیا پاکستان اور رشیا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کو وہاں ٹارگٹ کرے جو لوگ ادھر آ رہے ہیں مداخلت کر رہے ہیں یا حملے کر رہے ہیں؟ کیا بین الاقوامی قانون میں یا افغانستان کے قانون میں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کو ادھر ہی ٹارگٹ بنائیں افغانستان میں تاکہ دہشت گرد ختم ہو جائے؟
اچھا بہت شکریہ متین صاحب. غلام خان ہیں اٹک سے, السلام علیکم خان صاحب.
جی جی وعلیکم السلام. جی عرض یہ ہے جی کہ یہ ہمارے یہاں پہ ایسے ہے کہ اگر بڑے بازار میں ایک آدھ گولی بھی چل جائے تو بازار اسی وقت بند ہو جاتے ہیں, اور جب لڑائیاں ہو رہی ہیں دونوں طرف گولے چل رہے ہیں, بمبنگ ہو رہی ہے, تو یہ تجارت کیسے چلتی ہے یہ ہمیں نہیں چلتا, اس کا طریقہ ہمیں تو نہیں پتا. مہربانی.
بہت شکریہ سلطان علی صاحب. دونوں ملک افغانستان اور پاکستان تاریخی طور پر ہمیشہ ہی اہم تجارتی شراکت دار رہے ہیں. اس کو اگر دوسرے ایک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تجارتی معاملات کو بہتر بنانے کی کوئی صورت نکل آتی ہے تو اس سے چونکہ رابطہ بڑھے گا تو اس سے دیگر معاملات کو بھی خوش اسلوبی سے حل کرنے میں مدد ملے گی. آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو کو اس سے کس طرح اتفاق کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں بہجت, مجھے تو اس سے 100% اتفاق ہے کہ اگر تجارت کو فروغ دیا جائے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ جو باہمی اعتماد ہے وہ بھی اس کی بحالی میں مثبت اثر پڑے گا. افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے, اور تجارت کے راستے جو ہے وہ یا پاکستان سے گزرتے ہیں یا ایران سے. تو اس سلسلے میں جو ہے اگر پاکستان کو افغان عوام کی خاطر کوشش یہ کی جائے کہ ان کی مدد کے لیے تجارتی راستے کھلے رکھے جائیں, کیونکہ ان کی خوراک, ان کی ادویات, ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پاکستان کے راستے سے جاتی ہیں, اور جبکہ وہاں سے ان کے پھل اور اس قسم کے سمراج جو ہیں وہ پاکستان کے راستے گزرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اس امر کو کوشش کی جائے اس کے لیے کہ تجارتی راستے جو ہیں وہ کھلے رکھے جائیں. یہ خوشائند بات ہے ایک طرح سے کہ افغانستان کے لیے چابہار کا جو ہے وہ کی بندرگاہ وہ بھی کھل گئی ہے. بھارت کی جانب سے کچھ مثبت اقدام یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ایریل روٹ جو ہے وہ کھول دیا ہے تجارت کے لیے, حالانکہ وہ مہنگا پڑتا ہے. لیکن پاکستان کو جیسا کہ آپ کے دوسرے مہمانان نے بتایا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے تجارتی راستے کے اوپر اثر پڑتا ہے, لیکن اگر تجارت کے راستے کو کھولنے کے لیے سیکیورٹی کو بھی ظاہر ہے آپ مد نظر رکھیں لیکن اس کے اوپر توجہ دیں تو شاید
صورتحال بہتر ہو سکے,
بہتر ہو سکتی ہے اور اس کے فروغ دینے میں ہمیں فائدہ ہوگا.
اچھا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو میرے ساتھ اگلے موضوع پہ بھی بات کرنی ہے. دو کوئک کامنٹس لیتے ہیں انیس صاحب سے اور عارف صاحب سے بھی, عارف صاحب کو بھی جانا ہے. امریکہ کی فوج نے روس کے ان دعووں کو مسترد کیا ہے کہ افغانستان میں شدت پسند گروپ داعش کے عسکری پسندوں کی تعداد ہزاروں میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ روس اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ داعش کو شکست دینے کے لیے طالبان کی بجائے افغان حکومت کی مدد کریں. انیس صاحب میرا بالکل ایک بنیادی سوال ہے, آپ خود ملک کے اندر موجود ہیں, براہ راست خبروں کو کور کرتے ہیں, مختلف جگہوں پر آپ کا جانا ہوتا ہے, کتنی موجودگی ہے داعش کی افغانستان میں؟
دیکھیے داعش کی اتنی موجودگی نہیں ہے افغانستان میں. اگر اس وقت جو ہے جو نیوز آتی ہیں تو وہ صرف اور صرف ننگرہار سے آتی ہیں.
جی.
باقی جو ننگرہار کے ساتھ جو پروونسز ہے جیسے کنڑ, وہاں سے بھی ایسی نیوز آ جاتی ہیں, لیکن باقی کندہار, خوص, پکتیا, پکتیکا, یہاں سے ایسی داعش کی موجودگی کی ابھی تک کچھ خبریں نہیں آئی. لیکن یہ رشیا کا ایک اپنا بیان ہے کہ افغانستان کی جو شمالی علاقہ جات ہیں, جو وہاں پہ جو پروونسز ہیں وہاں پہ داعش کی موجودگی جو ہے وہ نظر آ چکی ہیں. جو جان جو ایک علاقہ ہے, اسی طرح فرا ایک جو ہے وہاں پہ ایک پروونس ہے, وہاں پہ کچھ ایسی کاروائیاں ہو گئی ہیں جس میں خدشہ یہ ہے کہ وہاں پہ داعش کی موجودگی ہے. لیکن لوکل جو ہمارے سورسز ہیں انہوں نے ابھی تک یہ تائید نہیں کی کہ وہاں پہ جو ہے داعش نے کوئی ایسی کاروائی کی ہو, لیکن آفیشلی جو وہاں پہ گورنر ہے یا جو وہاں پہ جو پولیس ہیں انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے کہ جو ہم نے کاروائیاں کی ہیں جس کے خلاف ہم لڑے ہیں تو وہ داعش کے لوگ ہیں, لیکن وہاں پہ ان لوگوں کو ایسے کوئی پروف نہیں ملی کہ وہ پتہ چلے کہ یہ تو وہاں پہ کوئی جھنڈے وغیرہ ہوں یا کچھ ایسے پمفلٹ وغیرہ ہوں یا کچھ ایسی کتابی مٹیریل ہوں کہ اس سے پتہ چلے کہ یہ داعش کی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رشیا جو ہے اپنا ایک موقف رکھتے ہیں, ان کا حق ہے کہ جو بھی بولے, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں جوزجان اور جو فرق کے پروونسز ہیں وہاں پہ داعش کی موجودگی ہو سکتی ہے, باقی جو ہے ننگرہار کنر یہاں تک جو ہے محدود ہیں.
بہت بہت شکریہ انیس الرحمان صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. عارف صاحب سے ہم اسی بات پہ کوئی کامنٹ لیتے ہیں, پھر ہم اپنے کالرز کے ساتھ بات کریں گے اور اگلی سیگمنٹس کی طرف چلیں گے. عارف صاحب, یہ بتائیے گا کہ داعش جیسا کہ ایک مشترکہ مسئلہ ہے عراق میں اور شام میں, اس کے لیے اتحاد بنایا گیا اس کو وہاں پر روکنے کے لیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب امریکہ وہاں پر اپنا ایک امریکہ کا سٹیک ہے یا انٹرسٹ ہے وہاں پر اس خطے کے اندر, اور پھر وہی صورت سامنے ہے کہ روس بھی وہاں پر موجود ہے, ایران بھی وہاں پر موجود ہے جیسا کہ شام اور عراق میں داعش کو شکست دینے کے حوالے سے تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ علاقائی سطح پر کوئی اتحاد بنانا ممکن ہو سکتا ہے داعش اور دوسرے انتہا پسند گروپوں کو وہاں سے اس علاقے سے شکست دینے کے لیے؟
مطلب آپ کہیں افغانستان میں؟
جی,
ایک الائنس تو آلریڈی ہے وہاں پہ جو کہ کارآمد ہے, جو کہ القاعدہ کے خلاف اور طالبان کے خلاف لڑائی لڑا ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ داعش کے خلاف بھی کوآپریٹ کر رہا ہے اور وہ ان عناصر کو بھی کلا کما کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور کر بھی رہا ہے, لیکن اس میں پیچیدگیاں وہی ہیں جو کہ مشرق وسطی میں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مختلف گروپ ہیں اور مختلف گروپس کو مختلف پاورز کی سپورٹ حاصل ہے, اور اس کی وجہ سے وہاں کمپلیکیٹ ہو گیا معاملہ. بظاہر تو سب ہی شام میں داعش کا کلا کما کر رہے ہیں, لیکن وہ سپورٹ مختلف گروپوں کو کر رہے ہیں, اور اس کا تعلق جو ہے وہ ریجنل بیلنس آف پاور سے ہے, وہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کون سے گروپ جو ہیں کس ملک کے لیے دشمن ہیں. جس میں آپ کو پتا ہے کہ ترکی نے بھی ریسنٹلی اپنی فوجیں شام میں داخل کی اور وہ کرد جو ہیں شامی کرد ہیں ان کو اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے خطرہ ہیں اور وہ اس کو تخریب کار کہتے ہیں. لیکن جو مغربی الائنس ہے امریکہ ہے وہ ان کے مطابق جو وائی پی جی ہے جو شامی کرد ہیں وہ داعش کے خلاف لڑائی میں بہت مفید ثابت ہوئے ہیں اور وہ الائنس میں شامل ہیں. تو اسی قسم کی پیچیدگیاں جو ہیں افغانستان میں بھی مستقبل میں سامنے آ سکتی ہیں کہ بظاہر تو ٹھیک ہے جو داعش اور القاعدہ تک بات ہے ادھر تو اس وقت اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کسی ملک میں بھی, لیکن جو اس سے سیکنڈ لیول پہ گروپس نان اسٹیٹ ایکٹرز آ جاتے ہیں اس میں پھر مختلف پلیئرز کی مختلف کنٹریز کی پوزیشنز ڈفرینٹ ہے اور وہ پھر وہ کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں جو الائنسز ہیں اس کو, اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس کو بھی کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں.
بہت بہت شکریہ عارف انصار, پولیٹیکس سے یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. عارف صاحب آپ سے بھی پھر بات ہوگی, انیس الرحمان صاحب کا بھی بہت شکریہ, ان سے بھی پھر بات ہوگی. ہم آگے چلتے ہیں, اب ہمارے ساتھ ہیں لندن سے شمع جنید جو ہیں, پشاور سے ہمارے ساتھ شہزاد اسلم صاحب ہیں جو کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہیں, پاکستان سے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سلطان حالی بھی موجود ہیں. لیکن پہلے ہم کالر سے بات کر لیں, اس کے بعد ایک چھوٹا سا وہ ہم آئی ڈی لیں گے جسے وقفہ کہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بات کریں گے کہ نقیب اللہ محسود کے قریبی دوست کو قتل کر دیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, ابھی تک پولیس نے کیا تفتیش کی ہے, شہزاد صاحب ہمیں بتائیں گے. تو سیالکوٹ سے یاسین صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم یاسین صاحب.
جی وعلیکم السلام. جی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ اگر عالمی طاقتیں چاہیں تو افغانستان میں امن ہو سکتا ہے, تو جیسا کہ آپ کو بھی علم ہے کہ امریکہ نے اپنے مفادات کے جال وہاں پہ بچھائے ہوئے ہیں, انڈیا نے اپنے بچھائے ہوئے ہیں, کچھ اور کنٹریز بھی ہیں جو پس پردہ اپنے اپنے مفادات کے لیے وہاں پہ کام کرتے ہیں.
مختصر بات پلیز.
جی لیکن اگر یہ قوتیں وہاں سے چلی جائیں اور جو کٹھ پتلی حکومتیں ہیں وہ ختم کی جائیں اور ملک کو ان کے عوام کے حوالے کیا جائے تو وہاں پہ امن ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ. محمد ایاز علی پور سے, السلام علیکم ایاز صاحب.
جناب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں.
جی
آپ لوگ یہ بات جب امریکہ افغانستان کی بات کرتا رہتا ہے, وہ جب مقبوضہ کشمیر میں مسلمان جل رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, کوئی ادھر ادھر کی بات کوئی نہیں کر سکتا ہے.
شکریہ جی. ذوالفقار ٹوبا ٹیک سنگھ سے, السلام علیکم ذوالفقار صاحب.
وعلیکم السلام باجی محترمہ، میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں، تجارت ٹھیک ہو، دہشت گردی کم ہو، لیکن ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فوج کا اور اپنی حکومت کا ساتھ دیں.
بہت شکریہ، بہت شکریہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام جہاں رنگ سن رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے، آ کے بات کرتے ہیں نقیب اللہ محسود کے قریبی دوست کے قتل کے بارے میں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ. جیسا کہ ہم نے آپ کو وقفے سے پہلے بتایا کہ اس وقت لندن سے ہمارے ساتھ شہماز جنید جو ہیں، پشاور سے شہزاد اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان اسلام آباد سے ہمارے ساتھ سلطان حالی موجود ہیں. تو بات ہم کرتے ہیں اب کہ گزشتہ ماہ قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کو ایک مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا تھا. اب کیا ہوا ہے کہ ان کے بڑے قریبی دوست تھے اور پشتون لانگ مارچ جو ہوئی تھی اس کے بڑے متحرک کارکن تھے آفتاب محمود. ان کی لاش ڈیڑا اسماعیل خان سے برآمد ہوئی ہے. آفتاب کو نامعلوم افراد نے قتل کیا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق انہیں 3 گولیاں ماری گئی تھیں. مقامی پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. اب تک 4 افراد کو حراست میں لے کر تفتیش بھی کی جا رہی ہے. مقتول کے بڑے بھائی ظفر اللہ نے اتوار کے روز وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ آفتاب شام کو گھر سے نکلا لیکن رات گئے اس سے جب فون پر رابطہ کیا تو فون بند تھا. وہ کیا کہتے ہیں ایک سن لیتے ہیں، اس کے بعد شہزاد اسلم صاحب سے ہم آغاز کریں گے بات کا.
بس اسی دوران پھر ہم نے یہ بات نہیں چھیڑی کہ یار کدھر ہوگا، شاید ہم نے یہ سمجھا دوستوں کے ساتھ ہوگا. لیکن صبح میرے ابو کو کال آئی تھی کہ مطلب آپ کے بیٹے کی لاش پڑی ہے ادھر. یونیورسٹی میں پڑھتا تھا پچھلے سال، وہ ایگریکلچر میں اس نے داخلہ بھی کیا ہوا تھا لیکن کچھ عرصے سے ابھی یونیورسٹی سے مطلب ہے ادھر جاتا نہیں تھا. اس کا اس طرح نہ کوئی جھگڑا ہوا تھا کسی سے، نہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے.
یہ بھائی بول بات کر رہے تھے، ابھی آپ جو آفتاب محسود کی بات ہم بتا رہے ہیں آپ کو. تو شہزاد اسلم صاحب این ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہیں، پشاور سے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ کا شمع آپ کا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلطان صاحب پہلے سے موجود ہیں. شہزاد صاحب آپ کے پاس اس سلسلے میں تازہ ترین معلومات کیا ہیں؟
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جو لیٹسٹ ہے وہ ایک بات تو یہی ہے جو انہوں نے فرمائی کہ آفتاب محمود جو ہے ان کے جو قریبی دوست ہیں ان میں سے کسی ایک آدھے جو دوست کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی پروبیبلی، جو ہماری اب تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم نے جب ان کی ڈیڈ باڈی ریکور کی ہے تو اس سے اگلے دن آپ کو معلوم ہوگا کہ نقیب اللہ کے والد نے بھی وہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے ڈی آئی خان نے.
جی.
اور اگر انہوں نے ڈی آئی خان نے پریس کانفرنس کی ہے جو شام 3 اور 5 بجے ہوئی تھی تو ہی شوڈ ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ہم. اگر وہ کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا تو ہی شوڈ ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ہم. اور پھر ہم نے ان سے بات بھی کی بعد میں، جو ہمارے وہاں پہ ڈی آئی جی صاحب ہیں کریم خان صاحب، انہوں نے بھی مطلب ہی واز آل ان ٹو دا پکچر. تو ہم نے ان سے بھی کوئی لفظ نہیں سنا اس پریس کانفرنس میں ان کے خلاف. تو وی ور کیئرنگ آن دا بوتھ سائڈ، ہم دونوں سائڈ دیکھ رہے تھے. جب ان کی نکسبل ٹاؤن دیال روڈ جو ہے آپ کا سی آر بی سی، اس کے پاس سے ان کی جب ملی ہے تو دیر ور 3 بلیٹس. پولیس نے اس سلسلے میں کچھ مشتبہ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو فرام ڈفرینٹ، آپ کو پتا ہی آج کل تو ہم بیسیکلی وی آر گوئنگ فار سی ڈی آرز اینڈ ادر تھنگس. تو ان طریقوں سے جو بھی ہمارے پاس سائنٹیفک طریقے اویلیبل ہیں وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ. اور وی ہیو اے فیو پیپل، جیسے آپ کو آپ نے بتایا 3-4 پیپل جن کو ہم ابھی فی الحال انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ان شاء اللہ اٹ ول بی سارٹیڈ آؤٹ. اور اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ مائی ٹاک ٹو ڈی آئی جی کریم صاحب آلسو، اٹ ول بی سارٹیڈ آؤٹ ویری سون. اٹ ہیز نو ریلیشن بٹ ایور ود نقیب اللہ صاحب یا نقیب اللہ کا جو تھا ٹوٹل وہ ڈفرینٹ ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہی واز این ایکٹیو پارٹیسپینٹ سو فار.
ہاں جی پشتون لانگ مارچ.
جی
جی. اچھا یہ بتائیے گا
تصویر ہے.
ہاں جی.
اب سوری صرف ایک بات بتا دوں، وہ جو تصویر ہے
جی،
اس تصویر کے اوپر بھی ہم نے اس کو بھیجا فورینسک لیب میں ٹو مطلب پروف کہ اٹس اے ریئل پکچر. تو اللہ کرے وہ مطلب دیکھ لیتے ہیں جس طرح سے بھی جواب آتا ہے اس کا.
اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے گا. مقتول کے لواحقین جیسا کہ ابھی بھائی کی بھی آپ بات سن رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. تو جب ایسی بات صورت ہو جاتی ہے اور اس طرح کی بات آتی ہے اور پیچھے اس کا مختلف چیزوں کے ساتھ اس کے حالات جوڑے جاتے ہیں, جیسے نقیب اللہ محسود جو کہ مبینہ مقابلے میں مارے گئے, اس کے بعد ان کے لیے لمبی پشتون وہ مارچ بھی ہوئی جس میں ان کا بڑا فعال کردار تھا, تو ظاہر ہے سوال تو اٹھ جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو پولیس کس طرح سے آگے بڑھتی ہے, کن محرکات کے اوپر کام کرتی ہے؟
ایکچولی سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی امیجیٹ کانٹیکٹ کس کے ساتھ تھا. پچھلے 4-5 دن میں وہ گاڑی پہ نکلا ہے, گھر سے نکلا ہے, کہیں بتا کے گیا ہوگا, اس کا موبائل فون یوز ہوا ہے. اس کا موبائل فون بند ہوا ہے رات کو جمعے کے دن 6:30 پہ جب گھر والوں نے کال کیا ہے, اینڈ دیئر آفٹر دا سرچ اسٹارٹیڈ. سو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وی گو فرام بٹ بائی بٹ, جو بھی ہمیں انویسٹیگیٹو ٹپس ملتی ہیں, وی گو فار دا موبائل فون, وی گو فار دا امیجیٹ فرینڈس, وی گو فار دا ریلیٹو, اور پھر ہم ان کے ریلیٹو سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں, خاص طور پہ جو گھر والے, تو ان کا کسی پہ شک ہے یا نہیں ہے. تو جب ان کا جب شک نہیں ہوتا ہے تو اٹ از لائک ویری مچ کلیئر کہ اگر اس بچے کا کوئی پرابلم, جیسے نقیب کا کوئی پرابلم سین میں تھا بھی, تو یہاں تو سارے اس کے ہمدرد تھے اپنے, ون ویئر دی ادر. دیکھے نا, اگر سوچا بھی جائے کہ سم ادر پارٹی واز بہائنڈ دا مرڈر آف نقیب اللہ,
تو یہ پتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں,
وی آر پرو ہم نا.
اچھا, تو یہ پتا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ان کا اپنا ذاتی پرابلم تو نہیں تھا جو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا ہو, اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اس پہ آگے بڑھا جاتا ہے.
دیکھیں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم والد سے, بھائی سے, دوستوں سے سب سے بات کرتے ہیں, اینڈ وی آر ٹاکنگ ٹو دیم, اینڈ وی آر گیٹنگ لٹل بٹ آف کلوز. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بتانا اس بچے کے قتل کے ساتھ ناانصافی ہوگی, وہ بچہ اس کو دنیا چھوڑ کے جا چکا ہے, تو اس کے ساتھ اگر ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں یا اس کو انصاف دلانا چاہتے ہیں اس کے پیرنٹس کو, تو وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ دا تھنگز وچ وی آر 100% سرٹن اباؤٹ. جو چیزیں ہمارے سامنے بالکل سرٹن ہیں ان کی ہم بات کرتے رہیں گے, اور جو چیزیں ہم کر رہے ہیں کام, جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, تو ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. پھر ان شاء اللہ وی ول بی گوئنگ فار ڈی این انالیسس, وی ول گو فار ٹریس ایلیمنٹ ٹیسٹ, وی ول بی گوئنگ فار ایوری تھنگ دیٹ وی کین, انکلوڈنگ سیکورٹی کیمراز اینڈ ادر تھنگز, ان شاء اللہ.
بہت شکریہ, بہت شکریہ شہزاد اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد صاحب, آپ سے میری پھر بھی ضرور بات ہوگی, آپ کے وقت کا, آپ کے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جب تفتیش خاص معاملے پر کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت تک بہت ساری ایسی چیزیں واضح طور پر نہیں بتایا جا سکتی جو کہ ہو سکتا ہے تفتیش کے اندر کسی طرح سے رکاوٹ بن سکیں. آپ کا بہت شکریہ. شمع سے بات کرتے ہیں. شمع, آپ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, آپ خود وکیل بھی ہیں, نوجوانوں کے اس طرح کے قتل اور ہلاکتیں کچھ عرصے سے سامنے آ رہی ہیں, کیا کہیں گی, کیا محرکات ہیں پیچھے اس کے؟ جیسا کہ شہزاد صاحب نے تو حوالہ بھی دیا کہ ظاہر ہے کہ کئی دفعہ ذاتی مسائل بھی ہوتے ہیں جس کے لیے کوشش کی جاتی ہے, پولیس ان کو پروو کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اس طرح کی جو ساری صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے اور خاص طور پر آگے پیچھے نوجوانوں کی ہلاکتیں بہت ساری ہوئی ہیں, اس پس منظر کے اندر آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کیا کہیں گی؟
دیکھیے بہجت, اب آپ نے ایک پولیس کا نیریٹو تو لیا ہے, لیکن جب آپ مجھ سے ایک قانون دان یا ایک جرنلسٹ یا ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے طور پر بات پوچھتی ہیں, تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم وہ محرکات دیکھتے ہیں جن کے دوران یہ قتل ہوا ہے. نجیب اللہ محسود کا جو نقیب اللہ کا جو معاملہ چل رہا تھا, وہ پاکستان میں جتنے بھی انکاؤنٹرز ہوئے اس میں جو سب سے زیادہ اگر سول سوسائٹی نے اور میڈیا نے ریئیکٹ کیا ہے اور اس معاملے کو اٹھایا ہے کورٹ تک جا کر, جس میں سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا پڑا, وہ یہ نقیب کیس تھا. تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو افیکٹ آفتاب تھا وہ نہ صرف یہ کہ اس کا بہترین دوست تھا, بلکہ وہ ایک بہت ہی اہم اینٹیٹی تھا پشتون لانگ مارچ کو انیشیٹ کرانے کے لیے, اور اس کا جب وہ چل رہا تھا تو اس میں بھی اس کے کافی اسٹیٹمنٹس آئے. اس وقت جب اس کا مارا جانا جو ہے وہ ایک ہی شبے کو جنم دیتا ہے کہ شاید اس کو اس وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ پشتون لانگ مارچ کا اور نقیب اللہ محسود کے حوالے سے. اب یہ پولیس کہاں جاتی ہے, کس طرح سے تحقیقات کرتی ہے, اور ہاؤ سیٹسفیکٹری وہ تحقیقات ہوتی ہیں فیملی کے لیے کہ وہ فیملی بھی ایکسیپٹ کرے اور جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو یہ لگے کہ ہاں یہ ذاتی دشمنی تھی یا سچ مچ کسی ایجنسی نے ان کو مارا ہے یا کس طرح سے ہوا ہے, تو وہ تو پھر یہ ہے کہ آنے والا وقت
جی قبل اس وقت ہو جائے گی بات.
لیگل جو یہ جو ایک ویو چل رہی ہے جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ٹارچرز کے کیس آ رہے ہیں, ابھی مسیح کا کیس آیا ہے, یا یہ نقیب اللہ کا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, تو اس سے یہ ہے کہ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो कि एक वॉच डॉग है इंटरनेशनल, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी है या ग्लोबल इंडेक्स लिस्ट है, तो उसमें यह है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल या जिस तरह से ब्लॉगर्स को अगवा किया गया या वो ब्लॉगर्स अगवाशुदा ब्लॉगर्स अब सोशल मीडिया पर,
ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर शोहरत खराब होती है
जी,
ठीक है, वो इसलिए कि हम ये जल्दी सेगमेंट इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं कि छोटा छोटा बात करते हुए कि पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है और अभी ये देखना बाकी है कि पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात क्या बताती है। जैसा कि शहजाद साहब ने कहा कि अभी फ्रेंसिक भी हो रहा है और दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि तफ्तीश करते हुए बताना बेहतर नहीं होता, तो देखते हैं आने वाले दिनों में कि इस तरफ किस तरफ बात आगे जाती है।
सुल्तान, जो सबसे अहम बात यह है कि वो ये कितना सेटिस्फैक्ट्री
उनका होता है कि इत्मीनान बख्श कितनी बात होती है वो रसा के लिए और लवाहिकीन के लिए और सोशल सतह पर जो पूरी की पूरी हमारी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। तो सुल्तान अली साहब, आपके ख्याल में नकीबुल्ला महसूद जिनके जाली पुलिस मुकाबले में हलाक होने की खबरें शह सुर्खियों में रहीं, उनका दोस्त आफताब महसूद उनके एहतजाज में भी पेश रहा, आपके ख्याल में ये हलाकत नौजवानों की गुज़श्ता हलाकतों के वाक़यात का तसलसल है या अभी इसके मुहर्रकात पर गौर करना बाकी है और अभी कुछ कहना काबिल-ए- वक्त होगा?
ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ कि अभी कुछ कहना काबिल-ए- वक्त होगा, लेकिन ज़ाहरी बात है कि नकीबुल्ला महसूद के कत्ल से इसका कुछ ना कुछ रब्ता ज़रूर है। वो कि नकीबुल्ला महसूद का जो है कत्ल वो कराची में हुआ और इनका डी आई खान में, तो फासले भी हैं, लेकिन चूँकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुहर्रक थे और इस्लामाबाद में जो धरना भी था और जो प्रोटेस्ट रैली थी
जी,
एहतजाजी रैली, उसमें ये पेश थे, इससे एक जहन में तो ये बात आती है कि हो सकता है कि किसी ने इनको खामोश कराने की कोशिश
कोई
की
तसलसल हो उसमें।
लेकिन जी कोई तसलसल हो, लेकिन गुज़श्ता दिन चंद माह बल्कि मैं समझता हूँ कि एक आध साल से जो नौजवानों को हदफ बनाया जा रहा है ये उसका भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन आखिर में बात वहीं पे आती है कि जब तक कि हमें मजीद जो है मालूमात इसमें हासिल ना हो तो कुछ इसके ऊपर
वाज़ेह तौर पर
करना।
बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे सुल्तान हाली इस्लामाबाद पाकिस्तान से। हाली साहब आपसे मेरी फिर बात होगी, आपके वक्त का आपके तजिए का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे प्रोग्राम की बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है बैन अवी खबरों की, प्रोफेसर फैज़ान हक यहाँ बफलो यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। असलम प्रोफेसर फैज़ान और शमा हमारे साथ पहले से मौजूद हैं जिनके बारे जिनसे आज हम बात करेंगे डिप्लोमेसी और इंसानी हकूक़ के हवाले से ही, क्योंकि ये उनका ख़ास शोबा भी है और कानून भी उनका शोबा है। तो हम प्रोफेसर फैज़ान को आप खुश आमदीद कहते हैं, शमा हमारे साथ पहले से मौजूद हैं, तो आइए आगे चलते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने मुत्तफ़िका तौर पर शाम में कम अज़ कम 30 दिन के लिए फायरबंदी और इलाकों का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा किया है। यह करारदाद हफ्ते को मंजूर की गई है और इसके तहत दमिश्क के नवाह में वाक़ गोथा में एक हफ्ते तक जारी रहने वाली फ़िज़ाई बमबारी के बाद यह फ़ैसला किया गया, और इस समय बच्चों समेत तकरीबन 500 अफराद हलाक हुए हैं और यह करारदाद स्वीडन और कुवैत की तरफ से तैयार की गई। इसमें यह भी मुतालबा है कि तमाम फरीकैन बग़ैर किसी इल्तवा के मुखासमाना कार्रवाइयाँ कम अज़ कम 30 दिन के लिए रोकें ताकि मुतासर इलाकों में इमदादी कारकुनान को भेजा जाए और वहाँ से शदीद बीमार और ज़ख्मियों को निकाला जा सके। शमा, अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से इंसानी बुनियादों पर जब किसी मुतनाज़े और लड़ाई का सामना करने वाले इलाके में इस नौयत की अमन कार्रवाई की कोशिश की जाती है तो उसके इतलाक के लिए खुद अक़वामे मुत्तहिदा का रोल वहाँ क्या होता है? शमन
जो डन हो चुका था उसके बाद उसको जस्ट ये है कि कंपनसेट करने की यूनानिमसली किया है। ये भी एक आयरोनिकल चीज है कि इन मुल्कों ने अपने निहायत डिफरेंसेस के बावजूद, जबकि अमेरिका रूस पर इल्जाम लगा रहा था कि वो बॉम्बिंग में इन्वॉल्व है और ये 500 अमवात हुई उसके बाद, और उसके बाद यह कि सबने इकट्ठे मिलकर कर दिया। तो इसमें यह है कि सीरिया के साथ ग्राउंड लेवल पर कोई भी संजीदा नहीं है, ये सारे मफादात हैं। फिर उसके बाद ये कि अभी इतना बड़ा जो डैमेज आया है, और उसमें यह है कि पूरा दुनिया का मीडिया, ह्यूमन राइट्स और जितनी बच्चों की शहादतें हुई हैं कि 150 से ज्यादा तो सिर्फ बच्चों की कैजुअलिटीज हैं, तो उसको यह है कि दबाने के लिए 30 डेज की सीज फायर कर ली गई है, लेकिन उसका देरपा में कोई असर नहीं देखती, क्योंकि सीरिया में यह है कि मफादात जब तक सबके हैं और उसमें आम लोगों की जो आम आबादी है, जितनी पॉपुलेशन ने वहां से माइग्रेट किया है और उनके जो रेफ्यूजी के जो इश्यूज और क्राइसिस बल्कि उठ खड़े हुए हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, उस पर कोई इक्वामे मुतहदा की तरफ से एक सॉलिड नहीं आ रहा प्लान कि किस तरह से उनको दोबारा जाकर आबाद किया जाए, बल्कि दोबारा आबाद करने से पहले वहां पर ऐसे हालात किस तरह से पैदा किए जाए या अमन की कोशिशें कहां कैसे हों, उसका कोई हमारे पास रोड मैप नहीं है, उसका कोई प्लान नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो भी अक्वामे मुतहदा में चल रहा है, मैं उसको जस्ट टेबल टॉक और फोटो सेशन देखती हूँ। सीरिया में जो हालात हैं वो मजीद बदतर होंगे, क्योंकि और सबसे पहली बात यह है कि वो कंसेंसस होना चाहिए आलमी ताकतों का कभी भी कंसेंसस नहीं होता अगेन हो सकता अगेन के मफादात कि कौन किसकी साइड पर है या किस तरह से करना है। तो यकीन करें कि ये इलाके की जो बदकिस्मती है वो जारी रहेगी, और उससे मैं तो ये देखती हूँ कि अभी 30 डेज का जो सीज फायर हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये 30 डेज का सीज फायर होगा, कहीं ना कहीं से फिर देखिएगा आप वहाँ पर
कोई खबर आएगी,
दोबारा होगी और कोई चीज इनिशिएट होगी। बेशक ये बड़ी ताकतें ना करें, लेकिन वहाँ पर जो रेबल्स हैं और जो दूसरी फोर्सेस हैं, जो फैक्टर्स हैं वहाँ पर दूसरे, उन्होंने फिर ये है कि बदला लेना है या जो भी करना है, तो और वो जो मासूम आबादी है वो मजीद निशाना बनेंगे, चाहे वो इस तरफ से बमबारी हो या उस तरफ से बमबारी हो।
प्रोफेसर फैजान, इस फायरबंदी का इतलाक दाइश, अल नसरा फ्रंट और अलकायदा समेत दहशत गर्द ग्रुपों पर नहीं होगा, ये इस करारदाद का हिस्सा है। अगर इन ग्रुपों पर इतलाक नहीं होता तो फिर फायरबंदी की हकीकी सूरत हाल क्या होगी? क्या आप शमा से इत्तफाक करते हैं कि ज़मीनी हकायक को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये फायरबंदी देर पा नहीं हो सकती और इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर कोई मसला खड़ा होगा?
जी, सबसे पहले सुनने वालों को सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। मैं बिल्कुल इनसे इत्तफाक करता हूँ शमा से इस सिलसिले में, क्योंकि बात यह है कि जब आप लूप होल्स बना देते हैं कि जिसमें लूप होल के जरिए आप अगर असद हुकूमत जो है वो किसी जगह हमला करती है तो एक्सक्यूज इस्तेमाल कर सकती है कि हम तो ये आइसिल के खिलाफ कर रहे हैं या हम ये एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ कर रहे हैं और ये आइसिस के खिलाफ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हर एक के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज मौजूद है, तमाम पावर्स के पास, के हम ये कर रहे हैं। और ये एक्सक्यूज जो है वो जो दूसरे एलिमेंट्स या अनासर हैं वहाँ पर जो लड़ रहे हैं, चाहे वो रेबल्स हों, आइसिस हो या कोई हो, उनके पास भी एक्सक्यूज है कि हम रिटेलिएट कर रहे हैं जो हम पर हमला किया गया। तो ये एक इंतहाई और ये कि ये इसको मॉनिटर तो किया जा सकता है और मॉनिटरिंग जो है वो दोनों तरफ से होगी, लेकिन इस मॉनिटरिंग में भी क्योंकि वॉरिंग फैक्शंस हैं तो वॉरिंग फैक्शन जो है ना वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ काम करने पर तैयार होते हैं। जहां तक अभी मुस्तकबिल करीब में तो मुझे इसका कोई हल नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि जो जिस तरह अफगानिस्तान का मसला है इसी तरह सीरिया का मसला है कि जो वहां पर पावर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें ईरान है, अमेरिका है, इराक है, सीरिया है और तुर्की है और इसराइल है, इनको इनको सबको एक मुकाम पर पहुंचना पड़ेगा। वो मुकाम क्या है जहां पे के बैलेंस हो सके तमाम पावर्स, वो बहुत मुश्किल है हासिल करना, क्योंकि उस मुल्क की जो जोग्राफियाई उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो उसके जो हदूद हैं वो बहुत अनडिफाइंड हो चुके हैं। ये नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, और ये तमाम जो इंस्टेबिलिटी है इसके फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इराक भी निस्बतन एक कमजोर मुल्क है जिसकी फेडरेशन जो है वो बहुत वक्त जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। इस तरह तुर्की के कुछ इलाके हैं वहां पर भी इंस्टेबिलिटी फैल सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि ये तमाम ममालिक ले रहे हैं और तमाम ममालिक ही रिस्क पर हैं जो सीरिया से मुंसलिक हैं, और ये फैसला और ये उन्हीं को करना होगा, क्योंकि जो बाहर के ममालिक हैं या बाहर की जो कुवतें हैं जैसे रशिया है या अमेरिका है, उनके लिए ये एक उनके इंटरेस्ट बहुत मुख्तलिफ हैं उन लोगों से जो वहाँ पर इमीडिएटली वहाँ पे इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अब ये अकल इनको कब आती है, ये कब इस बैलेंस पर पहुँचते हैं, ये एक मुस्तकबिल का सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल में इस वक्त शायद ही किसी के पास हो।
اچھا یہ کالر سے ہمارے ساتھ ان کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر آخری ہمارا شمالی کوریا کا موضوع ہے شمع جنیجو اور لنڈن سے اور پروفیسر فیضان حق جہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں. قصور سے محمد طارق چغتائی صاحب, السلام علیکم چغتائی صاحب. دیر سے لیاقت الملک,
السلام علیکم. محترمہ, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شمع جنیجو سے,
جی,
کیونکہ وہ بنیادی حقوق کی ان کی ذمہ داری ہے اور کافی اچھا کردار بھی رہا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شام کی جو جنگ ہے اس وقت وہ دو سپر پاورز کی جنگ ہے. یہ القاعدہ, داعش, آئی ایس ایس, یہ جو ان کی آڑ میں وہ مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے, بچوں کی حقوق کی وائلیشن ہو گئی ہے, خواتین کی وائلیشن ہو گئی ہے. اسی طرح اقوام متحدہ کو صرف اس لیے اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ صرف مینڈیٹ لے اور عراق پر حملہ کرے اور شام پر حملہ کرے. اقوام متحدہ,
بہت بہت شکریہ لیاقت الملک صاحب. یہ پورا اتنا لمبا تجزیہ ہم نہیں سن سکتے, براہ کرم تھوڑا سا ہمارا خیال کیجیے. ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پلیز اپنا مختصر سوال رکھیے, تجزیہ نہ دیجیے صورتحال کا, کیونکہ تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے تجزیہ کار موجود ہیں. اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ ضرور, لیکن مختصر دیجیے. تو خادم حسین علیہ سے, السلام علیکم خادم صاحب.
جی وعلیکم السلام. میرا پروفیسر فیضان صاحب سے یہ سوال ہے,
جی,
کہ اگر دنیا کی تمام بڑی بڑی طاقتیں جیسے امریکہ ہے, رشیا ہے, یا ترکی ہے, ایران ہے, اگر یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے کسی بھی ملک میں جیسے سریا میں ہو رہا ہے, اگر یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ایسی جنگ لڑیں گے تو کون سالسی کا کردار ادا کرے گا؟ اور اقوام متحدہ بھی ایسے قانون بنا رہی ہے جیسے کچھ گروپ لڑائی
میں. بہت شکریہ جی, آپ کا یہ سوال اچھا ہے. ہم پروفیسر فیضان سے پوچھتے ہیں. پروفیسر فیضان, آپ سے انہوں نے سوال کیا ہے اور بڑا ایک لاجیکل سوال ہے کہ جب بڑی طاقتیں آپس میں کنسنسس نہیں کر سکتی تو پھر ان کے درمیان اتفاق رائے کرانے کے لیے سالس کون ہوگا؟
یہ جو سالس ہیں وہ مفاد پرستی جو ہے, جس کو کہتے ہیں مفادات جو ہیں, وہ ایک خاص پوائنٹ پہ آ کے بیلنس ہو جاتے ہیں اور اسی کو انٹرنیشنل سٹیبلٹی کہتے ہیں. یہ سٹیبلٹی جو ہے مڈل ایسٹ میں موجود رہی ہے بڑے عرصے تک, 40-50 سال تک رہی, لیکن اس سٹیبلٹی کو ایک تو عراق اور کویت کی جو جنگ ہوئی اور اس کے بعد عراق کا جو انویشن ہوا امریکہ نے جو کیا, اس سے انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. اب اس کو واپس ایک پوائنٹ پر لے کر آنا, بیلنس پر لے کر آنا ایک بہت ہی اشد ضرورت ہے امریکہ کے لیے بھی اور رشیا کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی, جو تین بڑی طاقتیں ہیں جو اس میں انوالو ہیں. البتہ ترکی اور ایران جو ہیں وہ ایک علاقائی طاقتیں ہیں, وہ بین الاقوامی قوتیں نہیں ہیں اس لحاظ سے, لیکن ان کو ایک بیلنس لانا پڑے گا وہاں پر. اگر وہ بیلنس اچیو کر جاتے ہیں, وہ بیلنس ہمیشہ مفاد پر ہوتا ہے اور کوئی سالسی کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی بہت شاذ و ناظر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالمی طاقت جو ہے وہ اتنا بڑا کردار لے. امریکہ نے یہ لیا تھا سن 1945 کے بعد, لیکن اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیلنس تک پہنچنے کے لیے دونوں طرف کی قوتیں جو ہیں, اس وقت رشیا اور امریکہ کی بات کر رہا ہوں, دونوں طرف کی جو قوتیں ہیں ان کو ایک بیلنس پر پہنچ کے کہنا ہوگا کہ ٹھیک ہے, یہ علاقہ ہمارے لوگوں کا ہے جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, یہ تمہارے لوگوں کا ہے جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, نہ آپ ادھر آئیں نہ ہم ادھر جائیں گے, نہ ہم آپ کو تنگ کریں گے نہ آپ ہمیں تنگ کریں. کیونکہ یہ جو دوسرے انفرنج گروپس ہیں یہ ان کے امبیلنس کا ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ آئیسل ہو, آئیسس ہو, طالبان ہو, یا ایسی کوئی بھی جو قوت ہوتی ہے وہ ایسی ہی انسٹیبلٹی کا فائدہ اٹھاتی ہے.
شکریہ. ہمارے پاس اب وقت کم ہے, جلدی جلدی ہم بات کر لیں شمالی کوریا کے بارے میں. شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے عائد کی گئی نئی تعزیرات جنگی اقدام کی طرح ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے انہیں شمالی کوریا کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی تعزیرات قرار دیا تھا اور خبردار کیا تھا کہ اگر یہ کارگر ثابت نہیں ہوئی تو ان کا دوسرا مرحلہ بھی آئے گا. شمع, آپ کا ایک خصوصی شعبہ ہے ڈپلومسی کا بھی, آپ یہ بتائیے گا شمالی کوریا کے تناظر میں خاص طور پر کہ جب سفارتکاری کسی بھی طور پر کام نہیں کرتی تو پھر آگے بڑھنے اور مسائل کو حل کرنے کی صورت کیا ہونی چاہیے, کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں؟
دیکھیے بہجت, ابھی جو ونٹر اولمپکس کے خاتمے پر ابھی جو نارتھ کوریا نے امید ظاہر کی ہے کہ ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ یو ایس اے کی طرف سے ٹاکس کنٹینیو ہوں گی, تو اس میں ایک پازیٹیو فیکٹر میں نے یہ دیکھا ہے ابھی کہ ساؤتھ کوریا نے بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. یو ایس اے کو چاہیے کہ ساؤتھ کوریا کے حوالے سے جس طرح سالسی کی پوزیشن یا یہ ہے کہ ان کے अगर वो डायरेक्ट नहीं भी कर सकते टॉक, तो साउथ कोरिया की तरफ से वो अगर इनडायरेक्ट टॉक करें, तो वो जिस तरह ये है कि ट्रंप को अगर उनकी इज्जत नफ्स पर असर पड़ता है कि वो किम नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर से बात नहीं कर सकते, तो वो साउथ कोरिया की तरफ से कर सकते हैं। डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा ये है कि डेडलॉक नहीं होना चाहिए, जो मैं आपके कमोबेश हर प्रोग्राम में इस बात को तवातुर से मैंने दोहराया भी है कि डेडलॉक जब होता है तो फिर यह है कि बॉल रोल नहीं हो सकती। अभी यह है कि ट्रंप की तरफ से इतना कोई पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाब नहीं दिया, हालांकि इवांका ट्रंप वहां पर मौजूद थी जो विंटर ओलंपिक्स अभी खत्म हुए, तो अगर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव चली जाती तो बात यह है कि कहीं ना कहीं से अगर थोड़ा सा एक फिलर छोड़ा जाता है कि चलें टॉक्स को करें तो दूसरी तरफ से भी आ जाए तो फिर एक गेम शुरू हो जाती है। लेकिन यूएसए की तरफ से मैं इंतजार कर रही थी, 6 घंटे गुजर गए हैं अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन साउथ कोरिया का मैं बड़ा एक पॉजिटिव देख रही हूँ कि साउथ कोरिया का अगर ये चीज बढ़ जाती है आगे और फिर भी वो आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वहां पर नॉर्थ कोरिया के अपने लोगों के है, जिनकी ह्यूमन राइट्स की कंडीशन वहां पर भी बहुत खराब है। आपने अभी देखा होगा कि एक जो सिपाही सोल्जर वहां से भागकर साउथ कोरिया की तरफ आया, उसकी कितने उसकी फिजिकल कंडीशन खराब थी, तो आप सोचें कि वो एक जब सोल्जर एलीट फोर्स का इतनी बुरी हालत में था तो आम लोगों की वहां पर सेहत की हालत क्या होगी, या उनकी मेंटल वेल बींग या उनकी सोशल वेल बींग किस तरह से होगी। तो ये एक सब डिप्लोमेटिक टॉक से ज्यादा या एक
इंसानी सूरत हाल
है, इंसानी जी सूरत हाल ज्यादा है। और ये यूएसए को भी थोड़ा सा कंसर्न करनी चाहिए कि वो अगर थोड़ा सा ईगो को पीछे रखकर नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए सोचें कि उनके लिए कुछ हो, कि कोई उनके लिए रास्ता हो, कि वो एक वर्ल्ड की आए इस गेम में और दुनिया से जब उनका रब्ता होगा तो फिर क्या होता है कि खुद ब खुद नरम पॉलिसीज होती जाती हैं। अभी तो ये है कि वो एक टोटली लॉक्ड एक रेजीम है जिसका बैरूनी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, कोई वहां पर हम पहुंच नहीं सकते, मीडिया नहीं पहुंच सकता, कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या है। तो पहले तो इनको रास्ता निकालना पड़ेगा कि वहां तक एक्सेस होना चाहिए, और जब एक्सेस होगा और कुछ और दरवाजे खुलेंगे दोनों तरफ से तो फिर यह
सूरत-ए-हाल बेहतर होगी।
हमने वेस्टर्न दुनिया को भी यह है कि थोड़ा सा नरम होना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ नॉर्थ कोरियन पीपल।
बिल्कुल, शिमाली कोरिया के लोगों की पे इम्पैक्ट क्या है इन पाबंदियों का, इसके बारे में हमने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट की थी, प्रोफेसर फैजान भी उसका हिस्सा थे, इनको याद होगा। प्रोफेसर फैजान, अब हमारा आखिरी सवाल है कि शिमाली कोरिया का हाल ही में जनूबी कोरिया के साथ नरमी का रवैया, अभी शर्मा ने उसका भी तरफ तवज्जो दिलाई, अभी ओलंपिक्स में पहले उन्होंने शिरकत की, उसके बाद अब उन्होंने ये इंडिया भी दिया कि वो बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, अमेरिका के लिए ये सूरत हाल किस हद तक दबाव का बायस है, क्योंकि जनूबी कोरिया अशरों से अमेरिका का करीबी साथी रहा है, क्या जनूबी कोरिया से किसी तरह की मदद दी जा सकती है कि अमेरिका और शिमाली कोरिया के दरमियान किसी तरह से बातचीत आगे बढ़ सके?
जी बिल्कुल ली जा सकती है, और वो जैसे हम पहली सेगमेंट की बात कर रहे थे इसी तरह आप यहाँ पर जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं ग्राउंड्स पर, जिनकी ग्राउंड रियलिटी है कि एक दूसरे के साथ उन्होंने जिंदा रहना है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ने, वो दोनों ही अकल के नाखून ले रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी और साउथ कोरिया की तरफ से भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और उसके बाद ये कि ये अमेरिका के लिए या चाइना के लिए जो दूसरी दो ताकतें एक दूसरे पार्टीज को सपोर्ट कर रही हैं, उनके लिए एक फेस सेविंग एग्जिट भी हो जाता है, ताकि वो अपना स्टैंड रख सकती हैं, टफ स्टैंड या अपना जो पोजिशन है और उसको कंप्रोमाइज किए बगैर आप देख सकते हैं कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है उसकी जो नई ताजीरात लगाई गई हैं अमेरिका की तरफ से, उसके बाद उनके लिए सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और दूसरी तरफ साउथ कोरिया जो है उनके लिए एक रास्ता निकल आता है अमन का और अपने हमसाय के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने का।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान हक, यहाँ बफलो यूनिवर्सिटी से हमारे साथ थे। आज हमने प्रोग्राम में कई अहम मौजूदात के ऊपर बात की, जो आज की हमारी टॉप स्टोरीज थी, ना सिर्फ हमारे खित्ते से बल्कि बैन अलावामी मंजरनामे से भी, जिसमें अकवाम मुत्तहदा की तरफ की सलामती काउंसिल की तरफ से शाम में 30 दिन की फायरबंदी की बात की गई है। माहरीन ने अपनी राय दी और हमारे सुनने वालों ने न सिर्फ इस पर सवाल किए बल्कि अपनी अपनी राय भी दी। ہمارے ساتھ یہاں امریکہ سے عارف انصار تھے، کابل سے افغان تجزیہ کار انیس الرحمان ہمارے ساتھ تھے، پاکستان سے سلطان حالی نے ہمارا ساتھ دیا، لندن سے شمع جنیجو تھیں، اس کے علاوہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پشاور کے شہزاد اسلم صاحب نے ہمیں تازہ ترین صورتحال بتائی جو کہ یہ حالیہ قتل کے سلسلے میں جو سامنے آئی ہے، اور جو آفتاب محسود کی لاش برآمد ہوئی ہے اس کے بارے میں، اور یہاں بفلو سے پروفیسر فیضان حق بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے۔ تو اب ہمیں پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جان ڈرائیڈن کو کے ساتھ بہجت بھی اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں، انہی نیوز شوز کے اندر۔ تو اب آپ خطوں کا جواب پروگرام سنیں گے مدثرہ منظر کے ساتھ، بہجت کو اجازت۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔